مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے۔ موضوع ہے سندھ کا بجٹ اور کراچی سمیت شہری علاقوں کے مسائل۔ اس پروگرام کے لیے ہماری پروڈیوسر فائزہ بخاری ہیں، ہمارے کئی مہمان ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کس چیز پر ہم بات کریں گے یہ آپ کو بتا دوں۔ سن 2017 کی ایک رپورٹ میں کراچی کو رہنے کے لیے دنیا کے 10 بدترین شہروں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ کبھی ایشیا کا خوبصورت ترین شہر اب کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اور کانکریٹ کا ایک جنگل بن چکا ہے۔ پانی کی کمی جیسے سنگین مسئلے کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے بجٹ میں کوئی اضافی رقم مختص نہیں کی گئی ہے۔ حالیہ ہیٹ ویو جو اب بھی جاری ہے اس نے ان مسائل کو اجاگر کر دیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان مسائل اور خاطر خواہ بجٹ کی صورت میں ان کے ممکنہ حل پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے ٹول فری نمبر 0800-777-779 پر فون کیجیے یا اپنے تبصرے فیس بک پر پوسٹ کریں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ موجود ہیں جو کہ سابق فنانس منسٹر ہیں اور سابق مشیر ہیں وزیر اعظم کے۔ سلمان صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی جی بالکل آ رہی ہے۔ سلام،
میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کا گہری نظر ہے، مطلب اب سرکاری عہدوں کے علاوہ بھی ملک کے معاشی مسائل پر، تو تھوڑا سا آپ مقابلہ کر سکیں گے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان میں آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے کہ اس شہر سے ملنے والی آمدنی ملک کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے، تو اس کا کیا حصہ رہا وفاقی بجٹ میں اس سے پہلے؟
اس دفعہ تو کراچی پیکج بجٹ کی اسپیچ میں آیا ہے اور وہ تقریباً کوئی 45 ارب روپے کا پیکج ہے اور ویریس پروجیکٹس، قریب 9-10 کے قریب پروجیکٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن آئی تھنک ایک بات ہمیں اسٹیبلش کرنی چاہیے اس ڈسکشن میں، اور وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ فائنینشیل اور کمرشل اور پورٹ سٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی میں کراچی کا بہت بڑا رول ہے، کلیدی رول ہے، اور اس لیے کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ہونا چاہیے، اور پورا ملک جو ہے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ سے فائدہ اسے ہوتا ہے۔ سو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی کراچی کو بڑے عرصے سے وہ امپورٹنس نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، اور جتنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جس قسم کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، جس قسم کی وہاں پہ فردر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، انوائرمنٹ ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے، اور جس قسم کی وہاں پہ انوائرمنٹلی سیف اینڈ انوائرمنٹلی اچھی، جیسے بھی آپ گرمی کی بھی بہت شدید بات کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کراچی کے لیے کرنا پورے پاکستان کی بہتری کے لیے، سو آئی تھنک کہ یہ اگر ہم سیٹل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بات بنتی ہے کہ کراچی میں انویسٹمنٹس جو ہیں، ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کی خاصی زیادہ انویسٹمنٹس ہوتی بھی ہیں اور اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کراچی کے حالات کچھ ایسے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انویسٹمنٹس ٹرسٹ رہی ہے اور وہ حالات خاصے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔
سلمان شاہ صاحب
کے لیے ریگولیٹری اور گورننس کے جو ریفارمس ہیں کراچی کو اور اٹریکٹ کرنے کے،
جی
اس کی بھی ضرورت ہے, اور ہارٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بنانے کی بھی بہت ضرورت ہے.
درست. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب بھی ہیں, کراچی کے میئر, اور ان سے زیادہ بہتر کون کراچی کے مسائل سے اور ان کے ممکنہ حل سے آگاہ ہو سکتا ہے. وسیم اختر صاحب, آپ نے سنا, ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں, اور بات ہو رہی جو آپ کے آنے سے پہلے وہی بات ہوئی کہ کراچی جو سب سے اہم فائنینشیل اور کمرشل سینٹر ہے, اس کو اس کی حق نہیں دیا جا رہا, اتنی اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو جیسے کہ سلمان شاہ صاحب نے بہت سے عوامل کی بات کی, تو ایک پرانی سابق حکومتوں کا ایک کہنا یہ تھا کہ کراچی میں بدامنی جو ہے, اس کی وجہ سے کراچی جو ہے خسارے میں جاتا ہے ہمیشہ, اور وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی. تو اب تو کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو سندھ نے یعنی صوبائی بجٹ پیش کیا ہے اور جو وفاق کا بجٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ وسیم اختر صاحب,
دیکھیں جی, میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کروں گا کہ کراچی کی بد امنی کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. کراچی کی بد امنی تو بعد کی بات ہے. اگر کراچی میں پراپر ڈیولپمنٹ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی تو یہ بد امنی بھی نہیں ہوتی. اگر ہماری جو سندھ گورنمنٹ جس طرح سے چلتی رہی ہے پچھلے 10-12 سالوں سے, اگر وہ بہتر طریقے سے اچھی طریقے کا اس کا جو گورننس ہوتا ہے وہ رکھتے ایز اے میگا سٹی, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک بڑے شہر کی 3 کروڑ کی آبادی ہے اور بڑا شہر ہے, 2 پورٹس لگے ہوئے ہیں, پورے ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, سندھ کو 95% دیتا ہے. اگر یہاں پراپر صحیح ٹائمنگ اور صحیح وقت پہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی اور ظاہر انڈسٹریلائزیشن ہوتی تو یہاں جاب اپرچونیٹیز بھی نکلتی, تو یہ بد امنی بھی نہیں ہوتی. اور پھر جس طرح اس کی اونرشپ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی, پچھلے جتنے بھی بجٹ دیے ہیں, 10 بجٹ دے چکے ہیں یہ, اور ہر بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, وہ ہمیں تو گراؤنڈ پہ وہ پیسے لگتے ہوئے نظر نہیں آئے, نہ ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا آج تک. پینے کا گندا پانی ہے, کنٹمنیشن ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہوا ہے, پانی کا بھی اور سیوریج کا بھی, ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, اسپتالوں کا برا حال ہے, گاربیج کے ڈمپس ہیں, سارے محکمے سے گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں یہ 10 سالوں سے. تو لیک آف انٹرسٹ ہے, اونرشپ نہیں ہے شہر کے لیے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میرے ذہن میں ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتا. مگر پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ووٹ تو اسے لاڑکانہ سے ملتا ہے, سیون سے, دادو سے ملتا ہے, ادھر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو پھر سمجھ یہ آتا ہے کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کراچی, ناٹ ایون فیڈرل گورنمنٹ.
تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وسیم صاحب آپ سے, یہاں بجٹ کے حوالے سے
آج تک کسی نے بھی کچھ نہیں کیا.
میں یہ مشرف صاحب پہ بھی آؤں گی, لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ تازہ بات ہے, ابھی دونوں بجٹ سامنے آئے, سندھ گورنمنٹ کا بھی اور وفاق کا بھی, تو وہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں, جیسے کراچی پیکج کا وعدہ تھا,
دیکھیں 1200 کھرب کا بجٹ دیا ہے سندھ کا.
جی,
اور آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, وہ یہ کہ کراچی کی سندھ کی اے ڈی پی جو رکھی ہے وہ 20 ارب کی رکھی ہے. 20 ارب کا 16.67% جو ہے وہ کراچی کو ملتا ہے, نہ ہونے کے برابر. میگا پروجیکٹ 7 رکھے ہیں کراچی کے لیے جو 1 ارب 70 کروڑ کے ہیں صرف. اب کراچی کو یہ اماؤنٹ دے کر مجھے تو ہنسی آتی ہے ایز اے میئر کراچی. میرے سامنے پرائرٹیز بھی ہیں کراچی کی اور ایشوز بھی سامنے ہیں, وہ کیسے حل ہوں گے؟ اچھا, پھر پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے, سیوریج کا ایشو ہے, جو کہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, وہاں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کو. S3 کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈمپ کر دیا گیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے, میں پیسے نہیں دے سکتا. اب جیسے کہ میں نے کہا 65-70% ریونیو کراچی ہی دیتا ہے ان کو, اسلام آباد کو, اور سندھ کو 95% دیتا ہے. کراچی سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا نام ہے پراپرٹی ٹیکس جمع کرتی ہے, मोटर व्हीकल टैक्स जमा करती है, होटल्स के टैक्स जमा करती है, मोर देन 400 अरब से ज्यादा का टैक्स जमा करती है कराची से। एनएफसी से अलग उसको पैसा मिलता है, क्योंकि पूरा मिलता है, वो नीचे नहीं देती डिस्ट्रिक्ट को। केएमसी को 50 करोड़ रुपए महाना की डंडी मारी जाती है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो अमाउंट नहीं देती। अब जो बजट कराची के लिए रखा है इन्होंने, जितना कराची से कमाते हैं, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें कि किस तरह से, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है ये कि सिंध गवर्नमेंट किस तरह से ट्रीट कर रही है कराची को। और वर्ल्ड बैंक क्लियरली कहता है कि कराची नीड्स $10 बिलियन, एक साल में, एक 10 साल के लिए $10 बिलियन चाहिए कराची को।
जी हाँ,
एक साल में $1 बिलियन।
जी हाँ, मैंने
की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए।
बिल्कुल, और ये तो सिर्फ, यानी ये भी नहीं कि बिल्कुल शहर मुकम्मल एक परफेक्ट हालत में आ जाएगा, जो बहुत ही इस वक्त जबू हाली है कराची की, ये उसको ठीक करने के लिए।
बिल्कुल,
तो मैं एक और मेहमान,
मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, कराची थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जिसका मैं मेयर हूँ, सिंध गवर्नमेंट के मातहत काम करते हैं हम। सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराची की जो 13,000 लोग एम्प्लॉयज हैं केएमसी के, उसकी तनख्वाहें और पेंशन, हमें तनख्वाहें और पेंशन भी पूरी नहीं मिलती
जी।
और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं डिपार्टमेंट्स, वो उन्होंने अपने पास ही रखे हुए हैं। मैं बहुत और नीचे चला जाता हूं कि कराची में ये हाल है कि रोज 3 करोड़ की आबादी में से 100 से 150 लोगों को रोज कराची में कुत्ते काटते हैं, और रेबीज के वैक्सीन नहीं है मौजूद अस्पतालों में। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट की जरूर है एसएलजीए में, मगर अगर ऊपर जाके देखें तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है।
लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी वसीम साहब, वो बात आप भी कह चुके हैं थोड़ी देर पहले, जैसे लड़काना का जो वाकया हुआ एड्स वाला, थर में जो बच्चों के अमवात हुई या खुश्क सारी जिस तरह, तो इसका मतलब ये है कि जो एक बद इंतजामी हमें नज़र आती है वो सिर्फ कराची की सतह पर नहीं, कराची का इसलिए अलमिया ज़्यादा बड़ा है कि अगर कराची इनकम जनरेट नहीं करेगा तो फिर बाकी मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन मैं एक मेहमान का तारुफ करवा दूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं जो साबिक फिनेंस मिनिस्टर हैं और इनका ताल्लुक भी कराची से है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ, डॉक्टर सलमान शाह और वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हैं। तो अब मैं आपसे ये बात पूछूंगी, कुछ आपने गुफ्तगू सुनी होगी, बात यह हो रही है कि कराची को उसका हिस्सा नहीं मिलता बजट में, तो इसमें जिक्र आया मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट का कि उस वो वाहिद दौर था कि जिसमें कराची में कोशिश की गई तरक्याती काम करने की। मैंने बारहा इस पर तनकीद पढ़ी है कि मुशर्रफ गवर्नमेंट पे ये तनकीद की जाती है कि उसने कराची को काफ़ी फंड्स दिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या किसी भी हुकूमत, चाहे वो मुशर्रफ साहब की हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो MQM हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट या PTI हो किसी भी शहर के लिए कोई फंड्स देती है तो उसमें तनकीद का क्या जवाज़ है? ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर उस वो लग रहा है कहीं तो।
जी शुक्रिया। देखिए, अगर किसी एक शहर को आप कुछ ज्यादा फंड दे रहे हैं और दूसरों का महरूम कर रहे हैं तो फिर तो तनकीद का जवाब बनता है।
दुरुस्त, बिल्कुल।
यहाँ पे ये हुआ है कि 18वीं तर्मीन के बाद और खासतौर पर NST अवार्ड के बाद हर सूबे को एक फिक्स पैसे मिलते हैं जिसमें उसकी पॉपुलेशन भी होती है, जिसका पॉपुलेशन जितनी होती है उतने हिसाब से भी मिलता है, उसमें बैकवर्डनेस भी हिसाब से होता है, उसका इन्वर्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है और रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। तो इस हिसाब से जो वफाक के पास पैसे होते हैं उसका 25% हिस्सा जो है टैक्स का वो सिंध हुकूमत को मिलता है, यानी कि वफाक जो है वो तकरीबन 60% पैसे जो अपनी जमा करती है टैक्स के वो सूबों को देती है और उस 60% में से 25% पैसे जो है वो सिंध हुकूमत को मिलते हैं। अब इसके बाद सिंध हुकूमत का ये फर्ज है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसको यकसां तकसीम करे किसी ठोस बुनियाद पे। लेकिन आप ये देखेंगी कि नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर बहुत कम लोग हैं कराची के मुकाबले में, उसको भी उतने ही पैसे मिलते थे जितने कराची को मिलते हैं। तो कराची को सिंध हुकूमत जो है वो ना काफी पैसे देती है। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध के जो लोग हैं इंटीरियर सिंध के, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे थे, कराची के लोग जो थे वो उस वक्त MQM को वोट दे रहे थे, तो MQM के लोग जो थे कराची जो उसका कराची के लोग क्योंकि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कभी तवज्जो नहीं दी। तो कराची खास तौर पर जैसे आपने और वसीम साहब ने बात करी कि जम्मू हाली का शिकार है, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے یہاں پہ جو یہ امن کمیٹی تھی اور جو ان کے دوسرے جو تنظیمیں وغیرہ ہوتی تھی انہوں نے کراچی کا جو امن بھی ہے وہ بھی بہت خراب کیا, جس کے خاص طور پر 2013 کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے رینجرز کو یہ پاورز دیے تھے کراچی کو, کم از کم ہم نے کراچی کو سیف کر دیا ہے. تو کم از کم جو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی سٹیزنس کی کہ لائف, اس کو تو کم از کم سیکیور کرا ہے. اب لبرٹی اور پرسیوٹ آف ہیپینس رہ گیا ہے, جس کے لیے رستے ہسپتال وغیرہ کی بہت ضرورت ہے, مگر سندھ حکومت جو ہے وہ پیسے نہیں دیتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ انٹیریئر سندھ میں بھی چلے جائیں, دادو میں چلے جائیں, لارکانہ میں چلے جائیں, تو وہاں پر بھی کوئی ایسا نظر نہیں پہ رہی. بہت ہی برا حال ہے کراچی سے, زیادہ برا, اور کراچی سے بہت زیادہ برا حال ہے کراچی میں. البتہ کیونکہ میڈیا کا اٹینشن ہے, دنیا کا میڈیا ہے اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا ہے, تو یہاں پر کراچی کے اندر اگر کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے اندر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے واقعہ تو اس کو نیشنل سٹیج پہ پلے کیا جاتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو, لیکن ان تین شہروں کو چھوڑ کے کراچی, اسلام آباد, لاہور کے علاوہ اگر آپ چھوڑ دیں اور کوئی چیز کوئٹہ میں ہو جاتی ہے اور کوئی چیز کہیں اور چھوٹے سندھ یا پنجاب کے علاقے میں ہو جاتی ہے تو اس کو اتنی پبلسٹی نہیں ملتی. تو کراچی کی جو محرومی ہے اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ بات کم از کم اس کی پروجیکشن ہوتی ہے. پاکستان کا ہر اخبار والا یا لکھنے والا یہ جانتا ہے کہ کراچی کے ساتھ
لیکن صرف, مگر میں یہاں پھر یہ بھی کہوں گی کہ کتنا بھی آپ ان چیزوں کو سامنے لائیں لیکن اگر اس کا کوئی حل نہ نکلے. میں ڈاکٹر سلمان شاہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں پی ایم کے, تو کیا یہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس وقت جو بات اب تک ہوئی اسے یہ بات سامنے آئی کہ جو حصہ دیتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہی جیسا کہ وسیم صاحب نے کہا, تو کیا اس کا کہیں چیک ممکن ہے؟ اس یعنی بائنڈنگ ہے کوئی ایسی چیز کہ جو پیسہ دیا جائے وہ ترقیاتی منصوبوں پر لگے اور وہ نظر آئے اور اس کا کوئی حساب لیا جائے, یا ایسا نہیں ہے ڈاکٹر سلمان
جی؟ نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور بیسیکلی سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ سندھ میں ایک ڈیوائڈ ہے, اربن ڈیوائڈ اور رورل ڈیوائڈ, اور جیسے ابھی مفتاح صاحب نے کہا کہ رورل ایریاز میں غربت جو ہے وہ بہت انتہا کی غربت ہے, اور اربن ایریاز میں جو کراچی جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے میجورٹی, اس کی وہ سچویشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اگر دونوں ایریاز اور وہاں پہ پولیٹیکل ڈیوائڈ بھی ہے, اربن میں ایک نان پیپل پارٹی ٹائپ ووٹنگ ہوتی ہے اور رورل میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن یہ دونوں کا آپس میں اگر اتنا عرصے سے جو انٹریکشن ہو رہا ہے اس میں پروگریس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے, کیونکہ کراچی اگر ترقی کرے گا تو رورل سندھ بھی ترقی کرے گا. کراچی جو ہے وہ پورے ملک کا ایک انجن ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اس کا, کراچی کی گروتھ کا رورل سندھ کو ہوگا, کیونکہ رورل سندھ کی جتنی پروڈکشن ہے اور رورل سندھ میں جو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یا مینوفیکچرنگ ہو سکتی ہے وہ کراچی کے ساتھ لنکیجز کے ساتھ ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک یہ دونوں کے مفاد, رورل اور اربن ایریا کے مفاد جو ہیں یہ ملتے ہیں, اور اس کو پولیٹیکلی ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے جس کے تحت اربن سندھ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, زیادہ اس کو کام وہ فنکشنز بھی دینے پڑیں گے, پلاننگ کے فنکشنز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے فنکشنز, دوسرے فنکشنز جو سٹی کے سینیٹیشن, واٹر سپلائی, یہ وغیرہ, یہ سارے فنکشنز دینے چاہیے, اور ان کو ریونیو کے بھی فنکشنز ان کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور یہ اس کو آپ ایز این اپینڈیج ٹو سم تھنگ ایلس نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے فلی امپاور کرنا ہے, اور یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ کراچی کی امپاورمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ ہو. کراچی ڈیولپ کرے گا تو باقی ملک بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرے گا, اور آپ آئی تھنک اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے پاکستان میں اس اربن رورل ڈیوائڈ کا کہ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی دنیا میں بھی ٹھیک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پولرائزیشن ہمیں کم کرنی پڑے گی. میں اس کو کہتا ہوں انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے بٹوین دی اربن ریپریزنٹیوز اینڈ دا رورل ریپریزنٹیوز وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, اس کو خاصا ہمیں کم کرنا پڑے گا, اور جو ارینجمنٹس ہیں اور طریقے کار ہیں ان کو بہتر بنانا پڑے گا تاکہ اس کا بینیفٹ کراچی کو بھی ہو اور سندھ کو بھی ہو.
سلمان صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ میں وسیم اختر صاحب سے لوکل گورنمنٹ کو امپاورمنٹ کرنے کی جو آپ نے بات کی اس پہ بات کروں, لیکن میں کیونکہ آپ جانا چاہتے ہیں پہلے, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں تینوں یعنی سندھ کے علاوہ, اس میں جو ڈویژن ہے اربن اور رورل کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کی, جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی کہ نواب شاہ کے لیے اور کراچی کے لیے ایک رقم رکھی گئی ہے, جو مطلب واقعی یعنی یہ مذاق معلوم ہوتا ہے کیونکہ کراچی کا آپ دیکھیے ایک میگا سٹی اور اس کی, تو آپ مجھے بتائیے کہ باقی پاکستان میں جو ڈویژن ہے وہ مختلف ہے اس سے؟
جی, اب اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں ہماری جو ڈویژن ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے اوپر بہت زیادہ اسپینڈنگ ہوئی ہے پاسٹ میں, اور مفتا صاحب کی جو پارٹی تھی وہ تو لاہور اورینٹڈ پارٹی تھی, وہاں پہ خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ساؤتھ پنجاب فار ایگزامپل یا رورل پنجاب نارتھ پنجاب میں بھی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہو, تو وہ ایک پولیٹیکلی ڈویژنز ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن اس کو ایڈریس کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ سندھ میں یہ پولرائزیشن کی وجہ سے وہ طرح ایشوز جو ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے. اب پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ دیر از اے موومنٹ کے پنجاب کے ساؤتھ پنجاب کا پروونس بھی بنایا جائے یا اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ساؤتھ پنجاب سیکرٹیریٹ بھی بنا دیا تاکہ ساؤتھ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ کی کمی تھی اس کو بھی پورا کیا جائے. سو آئی تھنک کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں لوکل گورنمنٹ کو اگر ہم اسٹرینتھن کرتے جائیں اور لوکل گورنمنٹس کو زیادہ سے زیادہ لوکل فنکشنز بھی دیے جائیں, لوکل ریونیو جنریشن بھی دی جائے, اور ان کی لوکل پلاننگ اور اسٹریٹجی کو مانیٹر کرنا چاہیے, ایٹ دی ہائیسٹ لیول بھی ہونا چاہیے اور ایٹ دی لوکل لیول بھی ہونا چاہیے, اور لوگوں کو پتہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سو سسٹم ہمارا تھوڑا سا چاہتا ہے کہ اس کو اوور ہال کیا جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے, جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ٹائپ کے کام جو ہیں وہ ہم جتنے بھی ڈیوالو کرتے ہیں نیچے کی طرف وہ بڑا ضروری ہے. پھر ہماری جو پروونشل فائنانس کمیشنز ہوتی ہیں ان کے رولز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم کراچی جیسے جگہ کو نہ صرف اپنی آبادی کے مطابق ایلوکیشنز آئیں جو ڈویزیبل پول سے آتی ہیں یا جو پروونس نے دینی ہے, بلکہ اس کو اپنے اسپیشل پروجیکٹس کے لیے بھی فنڈنگ وغیرہ آنی چاہیے اور نیشنل اسٹریٹجی کا وہ حصہ بھی ہونا چاہیے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ایکسپیرینس تو پاکستان میں خاصا ہو گیا, اینڈ آئی تھنک کہ یہ اب گریجولی سولوشنز کی طرف جائیں گے کیونکہ اویئرنیس آن دی ایشوز خاصی ہے, اور یہ بھی آ رہا ہے کہ ان ایشوز کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا, اور پاکستان کو اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو ان ایشوز کو بہتر کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کا اور پروگرام میں آنے کے لیے. میں وسیم اختر صاحب اب آپ سے پوچھوں گی کہ ایک امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا امپاورمنٹ ہونا چاہیے, جب آپ پھر ابھی سلمان شاہ صاحب نے جس پولرائزیشن کی بات کی وہ تو ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ سندھ میں بہت گہری تفریق موجود ہے اربن اور رورل گورنمنٹ میں, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے وہ سابق ادوار کے مقابلے میں, کیونکہ سندھ میں تو خیر گورنمنٹ وہی رہی لیکن فرق کچھ, کون سا زمانہ تھا جب یہ نہیں تھی اس حد تک کہ بالکل ہمیں دو ڈیوائیڈڈ دو چیزیں نظر آتی ہیں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں جب سے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ کوٹا سسٹم کی بنیاد ڈلی اربن رورل کی, اور وہاں سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ این ایف سی اوارڈ میں جو حصہ ملتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ
PFC प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन है उस पे फॉर्मूले के तहत नीचे पैसे पहुंचने चाहिए, फंड्स जाने चाहिए, उस तरह से नहीं जा रहे। आज 10 साल से सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध को चला रही है और एक मीटिंग की है सिर्फ PFC की। ये इंटरेस्ट है इनका, ये चाहते ही नहीं है कि शोर तो मचाते हैं NFC अवार्ड के लिए, मगर जब इन पे आती है बात तो नीचे नहीं जाता। ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो स्पिरिट से 18 अमेंडमेंट की गई थी वो स्पिरिट से चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। स्टेट विद इन स्टेट बना दिया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने स्पेशली सिंध में। तो अगर PFC का फॉर्मूला अपनाया जाए तो भी बेहतरी आ सकती है, मगर ऐसा है नहीं। यहाँ फ्यूडल माइंडसेट है सारा, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते ही कोई नहीं है, हर चीज सेंट्रलाइज रखते हैं अपने MNAs MPAs के थ्रू। वो जो एक पॉलिटिकल ब्राइब होती है उसके थ्रू डेवलपमेंट वर्क कराए जाते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अगर ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें जिस तरह से आर्टिकल 140 ये कहता है तो मैं समझता हूँ हर चीज बेहतर हो सकती है। मगर अफसोस, मैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी मैंने दायर की हुई है कि 140A की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ से कब इस पे कोई फैसला आता है।
वसीम साहब, बीच में हमें काफी लंबा चौड़ा एक फैसला नजर आया था कि कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह के अहकाम होते हैं या सिफारिशात होती हैं, क्या वो बाइंडिंग होती हैं? क्या गवर्नमेंट पे ये उसके लिए जरूरी होता है कि वो उस पर अमल करे, या वो बच सकती है उस पर अमल किए बगैर?
देखिए, अमल करना जरूरी होता है गवर्नमेंट को। ज्यादातर जो कराची के इश्यूज हैं वो सिंध गवर्नमेंट तो खैर सोई भी है, सिंध गवर्नमेंट को अगर कोई डायरेक्शन देता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देते हैं, तो फिर जाके कुछ अमल होता है, वो भी ना होने के बराबर। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं अभी जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ, सीरियस लिया ही नहीं जाता। मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे इंक्रोचमेंट पे बात आई या KCR पे बात आई कि 15 डेज में आप इंक्रोचमेंट ट्रैक से रिमूव करें और एक महीने के अंदर ट्रेन चलाएं, तो उस बात को भी 2 महीने से ज्यादा हो गए। तो एक मीटिंग CM साहब ने की है, वो भी ना होने के बराबर नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ वो मीटिंग की गई, मजाक उड़ाया गया जुडिशरी का उस मीटिंग में बैठ के। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट, शेख रशीद साहब आए थे, उन्होंने भी एक मीटिंग कर ली, हुज्जत तमाम की, अमल कुछ भी नहीं हुआ उस पर, तो कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो तो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, कराची को सेपरेट लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं कि दूसरे शहरों से ना मिलाएं शहर को, ये शहर में 2 पोर्ट्स हैं, रेवेन्यू जनरेट करता है, बड़ा शहर है, इसको ट्रीटमेंट ही अलग होना चाहिए। अगर मुशर्रफ के बाद किसी ने पैसे दिए तो मैंने खुद नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास मेरी एक मीटिंग हुई थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने 25 अरब का पैकेज दिया था जिसमें से 10 अरब आ गए हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने दिए थे वो कंप्लीशन पे हैं, सॉफ्ट ब्रिजेस की, सड़कें भी, और कुछ इक्विपमेंट फायर ब्रिगेड का था। उसके बाद से आज तक कोई पैसा नहीं मिला इस शहर को, इस शहर ये सबको पालता है मगर इसको कोई नहीं देख रहा। तो ये खामियां हैं, बुराइयां हैं। मैं तो समझता हूँ कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज का, अगर यही इख्तियार रखने हैं, यही फंड देने हैं, तो ना कराया जाए तो अच्छा है। इलेक्शन इसको ऐसे ही चलने दें, सिंध गवर्नमेंट को ही चलाने दें, जो 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट स्टेट विद इन स्टेट कायम किया हुआ उसने यहाँ, क्योंकि फायदा नहीं है इलेक्शन का, इलेक्टेड लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस अथॉरिटी के साथ। आपको लोकल गवर्नमेंट जो है, जो बल्दियात है, उसको मजबूत करना होगा।
बदकिस्मती से
और मुल्क की डेवलपमेंट,
वसीम साहब आज बदकिस्मती से हमारे साथ पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, वरना ये सारे सवाल जो हम उठा रहे हैं वो उनका जवाब देते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके जो इस्तदलाल है उससे मुख्तलिफ होता। और अब इससे पहले कि हम मिफ्ता साहब के पास वापस जाएं, मैं एक और नए मेहमान हमारे आरिस ज़मीर साहब से तारुफ करवा दूं। ये बिज़नेस एडिटर हैं दुनिया टेलीविज़न के, और इनका वैसे तो इनकी बीच ज़ाहिर इकॉनमी है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हैसियत से ये थोड़ा सा क्या देखते हैं इस शहर। इन ख़ानदान, इनका भी मुद्दतों से कराची में रहता है, तो इस शहर को क्या आपको नज़र आता है कि जो हाल कराची का हो गया, बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि जब मैं कराची जाती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये शहर अब कभी अपनी पुरानी शक्ल पे आ सकेगा। लेकिन हारिस समीर साहब, आपको लगता है कि कोई इम्कान है इसका?
जी, मुझे बहुत मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ फिगर्स का घोटाला है। हम हर बजट के अंदर अरबों रुपए के नंबर्स देखते हैं, अरबों रुपए की जो है अखबार में प्रिंट होते हैं, हम खुद उसको अखबार रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बाज़ाहिर सड़क के ऊपर या बाज़ाहिर हमारे घरों के पास कहीं नजर नहीं आता। हम जहाँ जहाँ पे मकीन है वहाँ पे तकरीबन लास्ट 30 ईयर्स से कोई रोड नहीं बनी दोबारा से। कचरा कुंडी का कुछ सिलसिला कुछ बेहतर हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में मोहल्ले वालों ने खुद मिल मिल के जो है वो चंदा इकट्ठा करके उसको हटाया। उसके बाद भी अभी भी जो सिंध बजट आया है उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, 40 बिलियन है, 60 बिलियन है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पैकेज 162 बिलियन का अनाउंस किया था, हम घबरा गए थे। 162 बिलियन जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेडरल लेवल पे इतना हो रहा है और जहाँ पे हमें बोरोइंग करनी पड़ी है, वो 162 बिलियन कहाँ से लेके आएंगे? एक बहुत बड़ा फिगर लग रहा था जिससे हम खुद ही खायफ हो गए थे रिपोर्ट करते हुए कि 162 बिलियन को में से सिर्फ 10% भी लगा, 16 बिलियन भी लगा। तो शायद जैसे आप फरमा रही हैं कि पहले आती थी और अच्छा लगता था, शायद उस जैसी शक्ल आपको शायद मिल जाती अगर 16 बिलियन भी ऑन ग्राउंड लगता तो।
लेकिन नहीं लगा,
नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अभी भी जो आया है उसके अंदर K4 इस तरह से, अभी हम एक साहब से यही बात कर रहे थे कि जो लियारी एक्सप्रेस था वो 2002 में था और मेरे ख्याल में मुझे शायद फिगर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता होंगे, वसीम साहब बैठे हैं शायद वो उनको बताओ, 5 से 7 बिलियन होना था लेकिन मुझे 17 ईयर्स तक डिले हुआ। वो उसकी कॉस्ट जो 5 to 7 बिलियन थी वो तकरीबन 19 बिलियन तक चली गई। उसकी अब फिगर्स कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी वसीम साहब तस्दीक कर देंगे, लेकिन ये था कि 5 से 7 अरब का प्रोजेक्ट था, वो 3 टाइम बढ़ गया, मतलब 19-20 बिलियन चला गया। और 12 साल में जो कॉस्ट है, आप सीधी सीधी सी बात करें, 60 रुपीज का डॉलर था, आज 150 का डॉलर है।
जी बिल्कुल। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब आपसे यहाँ पूछूंगी कि 18वीं तरमीम की बात हुई तो क्या सूबों के मसाइल 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि जो सूबाई हुकूमतें हैं ज़्यादा बिखर गया ना, जो इख्तियार और कंट्रोल था वो फैल गया ज़्यादा, तो इस 18वीं तरमीम का सूबों पे अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा आपको, आपके ख्याल में?
जो सिंध में हाल है मतलब उस पर हम 18वीं तरमीम को बुरी इल्जाम बिल्कुल नहीं करा सकते। 18वीं तरमीम और NSC अवार्ड के बाद तो सिंध के पास वसाइल और बढ़ गए हैं जैसे दीगर सूबों के पास बढ़े हैं। ये तो सिंध का अपना एक फैसला है, सियासी फैसला है पीपल्स पार्टी का कि वो कराची को पैसों से महरूम रख रहे हैं या कराची में कोई खिदमात नहीं कर रहे, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। वरना दूसरे सूबों में तो ये चीज हुई है। पंजाब के अंदर जो आप बात कर रही थी डॉक्टर सलमान शाह साहब से, तो वहाँ पर क्योंकि एक साउथ पंजाब का एक है ग्रीवियंस है, तो वहाँ पे बड़े केयरफुली शहबाज शरीफ साहब जो थे वो करते थे कि वहाँ पे 32% पॉपुलेशन है तो 33-34% जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस थे वो साउथ पंजाब में होने चाहिए। KP के अंदर भी फर्क है और KP के अंदर जो साउथ के जो सूबे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बन्नी से साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पश्तो नहीं बोली जाती बल्कि वो हिंको वगैरह बोली जाती है, वहाँ पर भी थोड़ा सा वहाँ पे है फर्क है और थोड़ी सी तादाद है, लेकिन ये भी इसको भी डील कर लेते हैं। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी आप देखें कि बलोच जबान बोलने वाले और पख्तून जबान बोलने वाले तकरीबन बराबर इक्वल क्वान्टिटीज में रहते हैं और पंजाबी जबान बोलने वाले भी उधर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हो जाता है। लेकिन सिंध में ये जो बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गया है, और जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ अरसे तक NQM और पीपल्स पार्टी जो था ये पिछले 2008 से 2013 तक कोलिशन पार्टनर्स थे, तो फिर भी वो NQM वो नहीं करवा सकी पीपल्स पार्टी से जो शायद वो करवाना चाह रहे थे। और एक जमाने में वो एक पीपल्स पार्टी ने भी एक अच्छा लोकल बॉडीज का लॉ कानून पास किया था जिसके तहत काफी जो राइट्स थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो ट्रांसफर कर दी थी 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन जब इनका कोलिशन टूट गया तो वो भी खत्म कर दिया और लोकल बॉडीज को तो बिल्कुल इन्होंने वो करके रख दिया है, मफलूज करके रख दिया है लोकल गवर्नमेंट्स को। तो अब ये कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ये लीगल सोल्यूशन नहीं, पोलिटिकल सोल्यूशन इसका चाहिए। और मुझे ये डर लगता है कि अगर इस तरह ये किसी एक पॉपुलेशन बेस्ड एरिया को मसलन कराची को अगर बहुत अरसे तक महरूम रखा जाएगा तो इसके नतज بہت اچھے نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے ملک کی معیشت کے لیے تو بہت ہی برا ہے, کیونکہ کراچی جیسے سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ از دا انجن آف گروتھ, اور کراچی جو ہے وہ سب کو نوکریاں دیتا ہے, پورے پاکستان سے لوگ ادھر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے, کراچی ہمارا سب کا شہر ہے. لیکن یہ جو اس کو آپ ایک دم پانی بھی کراچی میں نہیں مل رہا, کراچی میں کوئی نکاسی کا انتظام بھی نہیں ہے, جو ایس ٹی ایس فور کی بات کری ہے, کے فور کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون تھی اور میاں نواز شریف تھے جنہوں نے وعدہ کیا کہ چلو ہم آدھے پیسے دے دیں گے, حالانکہ یہ سارا کام سندھ صوبے کا ہے. کراچی میں گرین لائن ہم نے بنائی تھی, آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک سارے تمام صوبوں کے بڑے شہروں میں ایک ایک میٹرو لائن بنی تھی, لاہور میں بنی ہے, اسلام آباد میں بنی ہے. میٹرو لائن جو لاہور میں بنی ہے وہ پنجاب حکومت کے پیسے سے بنی ہے, جو پشاور میں بن رہی ہے وہ کے پی کے پیسوں سے بنی ہے, لیکن جو سندھ میں بنی ہے وہ کراچی کے پیسے سے نہیں, وہ سندھ کے پیسوں سے نہیں بنی, وہ وفاق نے پیسے دیے اور وہ تقریباً روڈ ریڈی ہو گیا ہے, صرف بسیں لے کے آنے کی ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی, انہوں نے وہ بھی نہیں کرا. تو سندھ حکومت کی پرائیورٹیز جو ہیں اس پہ کراچی کے اندر گڈ گورننس آئی تھنک از ناٹ ون آف دیم. اب آئیے اب آپ کی بات درست ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی دوست یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ جاتی
ہے, اس لیے ہم اس کو اگر جانے دیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ وفاق کا ہو یا سندھ گورنمنٹ کا ہو, اس میں کس حد تک جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی گنجائش موجود ہے. ہمارے ساتھ رشید گوریل صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی سندھ کا تعلق ہے, اس کے عہدیدار رہ چکے ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن کئی برسوں تک. تو رشید گوریل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ ہیں, ڈاکٹر سلمان شاہ چلے گئے ہیں, وسیم اختر صاحب ہیں میئر کراچی, مفتاح اسماعیل صاحب سابق فنانس منسٹر, اور حارث ضمیر صاحب جو کہ دنیا ٹیلی ویژن کے بزنس ایڈیٹر ہیں. ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ زیادہ تر مرکوز رہی کہ بجٹ ملتا ہے لیکن وہ ایک تو لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملتا, اور دوسری بات یہ کہ وہ بجٹ چاہے رورل ہو چاہے اربن, سندھ کے حوالے سے وہ خرچ نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو سندھ کی اربن گورنمنٹ ہے یعنی کراچی جو ہے اس میں آپ کے نمائندے بھی موجود ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سے پہلے نہیں کی گئی کبھی؟
بہت شکریہ آپ کا. کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے, میرا تعلق اسی شہر سے, وسیم کا بھی, مفتا کا بھی. کراچی ہر زمانے میں اگنور رہا ہے اور اگنور کیا ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ سندھ میں جو گورنمنٹ ہے وہ رورل اربن ڈیوائڈیڈ ہے, جو اربن میں جیتتا تھا وہ رورل میں نہیں ہوتا تھا, جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ تھا اس کے پاس کراچی کی حکومت نہیں تھی. تو مطلب صوبہ سندھ کا حصہ ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل مفتا صحیح کہہ رہے تھے, گرین لائن کا پروجیکٹ دیا لیکن وہ بھی ہم نے شور مچا کے آخری دو سال تین سال پہلے دو سال پہلے انہوں نے پاس کیا. اور کے فور کا منصوبہ ہے, وسیم اختر میئر آف کراچی بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ہی, اس کو شریک ہیں. کہاں تک کام ہوا ہے, کس حد تک کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں. کراچی اصل میں 2.5 to 3 crore آبادی کا شہر, اور اس کے ساتھ جاتی یہ کہ پانی یہاں پہ نایاب ہے, یعنی پانی کراچی کا بندہ کراچی کا پانی جو ہے خرید کے ہاتھ پیتا ہے وہ, یعنی ہمارا حصے کا پانی ہم ٹینکر سے خرید کے پیتے ہیں. تو یہ جاتی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, اور اس میں حکومت وقت جو اس وقت ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, اور کراچی کے لیے پیکیج رکھا ہے. انشاءاللہ کراچی میں نئے مالی سال میں بڑے ترقیاتی کام ہوں گے, اور باقاعدہ کی ٹی سی بنی ہوئی, کراچی ٹرانسپورٹیشن کمیٹی بنی ہوئی, جس میں وسیم اختر خود بھی ہیں, ان کے ممبرانس بھی ہیں, دوسرے پی ٹی آئی کے ممبرانس بھی ہیں, اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو کہلاتے ہیں وہ بھی ہیں. تو انشاءاللہ کراچی اپنی ترقی کے منازل طے کرے گا, اور کراچی پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے, اور اگر کراچی پہ انویسٹمنٹ کی جائے تو کراچی میں یونیورسٹی بنائی جائے, کالجز بنائے جائیں, اور ہاسپٹلس کراچی کو, ہاسپٹل کے علاوہ کراچی کو 3-4 5-star ہوٹل کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ کراچی میں اب لوگ آنا جانا شروع ہو گئے تو ہوٹل میں جگہ نہیں ملتی. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو حل ہونے ہیں, وقت چاہیے. پاکستان کی اکنامک کرائسس ہے اس وقت, معیشت بحرانی کیفیت کا شکار ہے. پچھلی حکومت نے بڑے فرض فکر رکھے ہوئے تھے اور بڑے بالکل اپنے اسٹائل سے بات کرتے کہ ہم نے اتنی ترقی کی شرح رکھ دی, ہم نے نمود کی شرح یہ رکھ دی, اور جب گئے تو بھانڈا پھوٹا. اور ساری ترقی جو ہے کاغذوں پہ تھی. اور آج میں نے میاں شہباز شریف کی تقریر سنی, انہوں نے کہا کہ چائنا گورنمنٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. بھائی گورنمنٹ کی گورنمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے, کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور میں ایک یونیورسٹی بنائی ہے چائنا کے دعووں سے. تو صرف وہ لاہور سے باہر نکلتے نہیں تھے, وہ چیف منسٹر پنجاب ضرور تھے, لیکن مجھے اکثر بیشتر میئر آف لاہور لگے وہ, کہ جو سارے پروجیکٹ, کیونکہ پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں ہے, 12 کروڑ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے. کیا جنوبی پنجاب میں کتنا کام ہوا مجھے پتا ہے, مظفر گڑھ یہ ساری جو علاقے ہیں ان میں کتنا کام ہوا. تو پاکستان کا حکومت کا مطلب پاکستان کے ہر شہر میں ترقی کی شرح یکساں ہو. جب ترقی کی شرح یکساں نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ ہو جاتی ہے, وسائل کی تقسیم پہ جنگ ہوتی ہے, پھر قوم پرستی بڑھتی ہے. اگر پاکستان کو, پاکستانیوں کو پاکستان بنانا ہے تو قوم پرستی سے باہر نکلنا ہوگا. جو قوم پرستی بڑھتی کیوں ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی, کسی علاقے کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی, کسی علاقے کے لوگوں کو ترقی نہیں ملتی. یہ سب سارے ایشوز ختم ہو جائیں تو پاکستان ایک قوم بن جائے گا. اس وقت جس کے پوچھو وہ یہ کہے گا میں فلاؤں میں فلاؤں میں فلاؤں. وجوہات یہی ہے کہ ترقی کی رفتار جو ہے اور ترقی کے جو ٹارگیٹس جو ہیں وہ مخصوص علاقوں میں رکھے گئے تھے, اور مخصوص علاقوں کے لوگوں میں سے مخصوص لابی کو نوازا کیا تھا. بہت سارے لوگ ہیں جو بینکیں خریدی ہیں کچھ پیسوں میں, اور کچھ لون معاف کرائے گئے, کچھ نے لونس لیے ہوئے. تو دونوں گورنمنٹ نے فرق پتہ کیا تھا, ایک اناڑی چور تھا, ایک پروفیشنل کارپوریٹ چور تھا, فرق اتنا ہے. اور یہ اس چوری کو روکنا ہے, اس چوری سے کرپشن سے پاکستان کو نجات دلانا ہے. پاکستان ترقی کی راہ میں تبھی چل سکتا ہے میری بہن کہ پاکستان میں وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو, تعلیم سب کو ملے. تعلیم کے لیے یہ نہ ہو کہ اے لیول او لیول کے لیے تو پیسے والوں کے بچے پڑھ لیں اور غریب کا بچہ صرف کلرک کی نوکری کرے, خاصیت کی نوکری کرے. وسائل کی تقسیم بڑا
رشید گوڑیل صاحب, بلکہ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ یونیورسٹیز وغیرہ کی, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی میں دیکھتی ہوں اخباروں وغیرہ میں کوئی اشتہار آتے ہیں داخلوں کے لیے پاکستان کے, تو میں دیکھتی ہوں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ لاکھوں کی فیس لے رہی ہیں, اور اسی لیے جو کراچی یونیورسٹی یا جو سرکاری کالج ہیں ان پر داخلوں کا اتنا رش ہوتا ہے, پھر وہاں پر پرسنٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے, تو بہت اچھی جو پرسنٹیج والے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں داخلہ لینے سے, اور ان کے پاس لاکھوں کے جی بالکل نہیں نہیں میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں.
بالکل بالکل, یونیورسٹی جیسے میں نے پروپوزل اسمبلی میں بہت دفعہ دیا تھا کہ خاتون پاکستان کالج محترمہ فاطمہ جنہ کے نام سے ہے, خاتون کا کالج ہے, میں نے بولا اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دو. اس کے ساتھ ہی ہوم اکنامکس کالج ہے محترمہ لیاقت علی خان کے ساتھ, جو ایک نسبت ہے اس کی تحریک پاکستان کے ساتھ, ایک نسبت ہے دونوں شخصیات کی, رانا لیاقت علی خان ہمارے جو تھے, تو دونوں کو یونیورسٹی بنائے کیوں نہیں بناتے. ایک اچھی جگہ پہ ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے. اگر تعلیم دیکھیں, آپ بی بی آپ امریکہ رہتی ہیں, امریکہ میں ترقی کا راز کیا ہے؟ ترقی کے راز یہ کہ غریب کا بچہ بھی جب اسکول جا رہا ہوتا ہے تو اسکول کی فیس نہیں ہوتی, بس فری ہوتی ہے.
بالکل,
پھر اسکول والے پوچھتے ہیں.
رشید صاحب میں ایک اور مسئلے پہ, کیونکہ چند منٹ باقی ہیں, میں جو بہت اہم چیز ہے اس پہ بات ایک کرنا چاہ رہی ہوں اور اس میں آپ سب کا لینا چاہتی ہوں نقطۂ نظر. ہم نے بہت سی چیزوں میں بات کی بجٹ پہ, سب چیزوں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل کے حل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی کا جو ڈومیسائل رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں کے انتظامی امور میں شامل نہیں ہیں, اور یہ نتیجہ ہے کراچی کے میں کوٹا سسٹم کا. تو وسیم اختر صاحب میں آپ سے یہ نہیں, ایک سیکنڈ گورنر صاحب, میں ایک ذرا ان سے پہلے وسیم صاحب سے پوچھوں گی, جانا چاہ رہے ہیں پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. تو وسیم صاحب میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ بیچ میں ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا, ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی کہ جب وہ وقت ختم ہو گیا تھا, اس کی جو ڈیڈ لائن تھی کوٹا سسٹم کی, لیکن وہ پھر رینیو ہو گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یونیک ہے صرف سندھ کے لیے, پاکستان کے کسی اور حصے میں اس طرح کا کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ لاہور کے لیے کوٹا الگ ہے اور باقی پنجاب کے لیے الگ. تو کراچی میں یہ کوٹا سسٹم کیوں چل رہا ہے اب تک؟
جیسے کہ میں نے کہا, پہلے بھی جواب دیا میں نے, بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا یہ, آج تک اس کو جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے رینیو ہی کیا ہے. یہ بالکل زیادتی ہے اس صوبے میں, خاص طور پر کراچی کے ساتھ. ابھی جو آپ نے بات کی ہے میں اس میں اور ایڈ کروں گا, 10 سال سے جو یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اس وقت, انہوں نے لاکھوں نوکریاں دی ہیں انٹیریئر سے لوگوں کو بلا کے, ان کی بالی تو مسائل پیاسی بنوا رہی ہے کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر. ابھی جو نوکریاں دی گئی ہیں اس میں ایک بھی اردو بولنے والا نہیں ہے, سارے انٹیریئر سندھ سے لے کے آئے گئے ہیں اور یہاں نوکریاں دی ہیں. آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں سندھ سیکریٹریٹ میں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کراچی ہے. تو یہ حال ہے, اس ان ایشوز کو اوپر جو صاحب اقتدار ہے اصل اس ملک کا اس کو دیکھنا چاہیے. یہ جاتی ہے شہر کے ساتھ بہت زیادہ جاتی ہے, کہیں بھی آپ پارٹیسپیشن یا آپ نہیں دیکھیں گے کہ کراچی کا لڑکا کہیں نوکری میں کہیں ایڈمیشن میں وہی پرابلم بڑھ رہے ہیں جو پہلے نظر آیا کرتے تھے, نظر آیا کرتے تھے. اب وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پورا اب بولنا پڑ رہا ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ انتہا کو چلی گئی ہے. یہاں سیکریٹریٹ کا مثال لے لیں, نوکریوں دینے کی مثال لے لیں, پولیس کی بھرتی انٹیریئر سندھ سے پولیس کو بھرتی کیا جاتا ہے اور کراچی میں ان کو وہ بندوقیں لے کے دندناتے پھرتے ہیں. اور جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے واقعات سنے ہوں گے, ایک بچی کو مار دیا جو میرے خیال میں فائنل ایئر میں تھی ڈاکٹر, یہ جو ٹریگر فرینڈلی پولیس والے پھر رہے ہیں کراچی میں, بچے مار دیے فائرنگ کر کے, اس قسم کے حادثات ہو رہے ہیں یہاں.
وسیم اختر صاحب, اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے واقعات ہمیں پاکستان میں ہر جگہ نظر آتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ کرنے والے ہیں ان کی خود صحیح ٹریننگ نہیں ہوتی. لیکن میں جو بات آپ سے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا کولیشن تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, اور ایک وقت ایسا تھا جب یہ کوٹا سسٹم کی ڈیڈ لائن آئی تھی کہ اس وقت ایم کیو ایم غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس پوزیشن میں تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں ہونے دیا جائے. تو آپ لوگوں نے کیا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک بڑا طریقہ یہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنا بھی تھا؟
دیکھیں کولیشن میں ضرور رہے ہیں ہم, مگر اتنی ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم یہ سسٹم ختم کروا سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا, ذرا غور سے سنیے گا. یہاں تو یہ حال ہے کہ جب ایم پی ایم کی جو نشستیں ہیں اسمبلی کے اندر وہ سب سے زیادہ ہوئی دوسری جماعتوں کو ملانے کے بعد, ایم پی ایم اس پوزیشن میں تھی کہ چیف منسٹر اپنا لا سکتی تھی. مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور ہم بڑے اچھے ٹرمز میں تھے مشرف صاحب سے کہ اب ہماری سیٹیں پروونشل اسمبلی میں زیادہ ہیں, سی ایم ایم پی ایم کا آنا چاہیے. تو وہاں ہمیں مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں, سندھی ناراض ہو جائے گا اگر اردو بولنے والا سی ایم بن گیا. تو پھر ہمیں مجبوراً کبھی لیاقت جتوئی کو سی ایم بنانا پڑا, کبھی ارباب رحیم کو سی ایم بنانا پڑا, کبھی مہر صاحب کو, اللہ ان کو جنرل سیف کرے انتقال ہو گیا, ان کو سی ایم بنانا پڑا. تو یہاں تو یہی کنڈیشن ہے, آپ کوٹا سسٹم کو رو رہے ہو. میں تو اسمبلی کی نشستیں جب میرے پاس زیادہ ہو گئیں تو یہ کہا گیا کہ نہیں آپ نہیں بن سکتے سی ایم. تو آپ کوٹا سسٹم کی بات کر رہی ہیں, میں تو آپ کو کچھ اور مثالیں دے رہا ہوں. اللہ رحم کرے اس صوبے سندھ پہ,
کیونکہ مجھے, میں کوٹا سسٹم کی اس لیے مثال دے رہی ہوں وسیم صاحب کہ مجھے لگتا ہے یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بے انصافی ہے, جو کراچی کے جو بھی بچے ہیں.
میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں, اور میرٹ بھی ہونی چاہیے,
میرٹ بالکل. اور کراچی تو اردو بولنے والوں کا شہر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کراچی صرف اردو, کراچی میں پنجابی رہتے ہیں, پٹھان رہتے ہیں, بلوچ رہتے ہیں, اور اردو ظاہر ہے کہ جو اردو بولنے والے تھے وہ اب وہ بچے بھی پاکستان کی ساری نسل, وہ گھلی ملی نسل ہے, وہ زبانیں بھی سیکھتے ہیں.
جی میں بات کر دوں گا. جی آپ جو کہہ رہی ہیں میں ایگری کرتا ہوں.
جی ہاں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے, اس کا حق ہے اتنا ہی جتنا اردو بولنے والے کا.
تو کوٹا تو
یہ اس بات کو ایسے جانے نہ دیں یہ کہہ کے کہ کراچی میں اور بھی زبانیں بولنے والے. میں تو بات بتا رہا ہوں آپ کو, ایم پی ایم میں میجورٹی اردو بولنے والوں کی ہے. جب ہمارے نمبر زیادہ ہوئے, ہم سی ایم بنانے کی پوزیشن میں آئے تو ہمیں منع کر دیا گیا
کہ پولیٹیکل انکریکٹ ہے.
بات کو اس طرح نہ ختم.
نہیں نہیں نہیں, میں کوٹے کے لحاظ سے کہتی ہوں. نہ وسیم صاحب میں بالکل یہ اس بات کو نہیں ختم کر رہی تھی, آپ سمجھیے. میں نے کوٹے کی بات کی تھی, اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی کراچی کا ڈومیسائل ہے, میں ڈومیسائل کی بات کر رہی ہوں, وہ بچہ کچھ کوئی بھی زبان بولتا ہو لیکن اس کو ہمیشہ اس ایڈوانٹیج میں وہ پیچھے رہے گا ان کے مقابلے میں جن کا کوٹا سسٹم میں زیادہ.
کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, سنیے گا, کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جعلی ڈومیسائل بنا بنا کے پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہیں کراچی میں, حیدرآباد میں, ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, یہاں جوڈیشری کے بڑے لوگ ججز وہ بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے سب کچھ, ہم کورٹ میں چلے گئے ہیں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان, کیا پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ دیکھ گئے, ان کو نہیں کچھ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سندھ میں مطلب کیا حال بنا دیا ہے پورے سندھ کا, یا تو لاڑکانہ ڈیولپ کر رہا ہوتا یا تو سیون ڈیولپ کر رہا ہوتا تو بھی ہم جیسے چلو کوئی تو حصہ بن رہا ہے, چل گیا ہے, بجٹ دے چکے ہیں ڈیولپمنٹ کے, ایک انچ نہیں بنا, ایک یو سی ماڈل نہیں بنا سکے, یہ ستیہ ناش کر دیا پورے سندھ کا, تو مطلب نہ کس کی سنیں گے پھر, کس طرح آگے معاملات بڑھیں گے.
جی ہاں, اسی لیے وسیم صاحب, اسی لیے میں نے کچھ دیر پہلے جو پوچھا تھا نا سپریم کورٹ کے آرڈرز کا, میں نے اسی لیے پوچھا تھا. اچھا رشید گوڈیل صاحب, اب میں آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے برسر اقتدار ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ خود بھی کراچی آئے ہیں تو یہ کوٹا سسٹم کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟
دیکھیے کوٹا سسٹم تو عملاً اس وقت ختم ہو چکا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوا, دوبارہ سے رینیو نہیں ہوا, اور کراچی والوں نے, کراچی کی پارٹیوں نے اس کو رینیو بھی انہوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد دوسری جو اہم بات, منسٹر کوئی دھیان دیتا نہیں ہے نا, وہاں ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کیا گیا نقل کرا کے 5,000, 10,000, 15,000 میں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کراچی شہر کی پارٹی والوں کے کچھ ممبران تھے. تو تعلیم کو بیچا گیا, تعلیم چٹنگ کرا کے پاس کرایا گیا, وہ کمپٹیشن ایگزام کے اندر وہ پاس نہیں ہو سکتا. کوٹا سسٹم الگ چیز ہے. سب سے بڑی خرابی جو ہوئی ہے اس کراچی شہر کے ساتھ, یہ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا.
مگر کوٹا سسٹم کیوں نہیں اس نے خرابی پیدا کی؟ کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیے رشید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں,
آئی ایگری ود یو کہ کوٹا سسٹم اگر اندرون سندھ میں کوئی کم پڑھا لکھا ہے یا کم وسائل ہیں, تو پنجاب میں بھی تو کم وسائل والے شہر ہیں, ہندوستان میں بھی تو کم وسائل والے شہر ہیں. بات اصل میں یہ ہے, یہ تو میں 10,000 دفعہ اسمبلی میں بول چکا ہوں, لیکن مسئلہ مجھے جو لگتا ہے کہ 71 میں پاکستان جو الگ ہوا نا, اس کے بعد وہ کوٹا سسٹم جو وہ بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ اس صوبے کے اندر اس ملک میں ہنگامے ہوں, اس ملک میں جھگڑے ہوں, یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی. تو وہ کوٹا سسٹم لانے والے 10 سال کے لیے لائے تھے, آج 40 سال ہو گئے, اس کو رینیو نہیں ہوا, لیکن پھر بھی عملاً وہی کام ہو رہا ہے. تو یہ زیادتی میرٹ پہ ہونا چاہیے, پڑھا لکھا کہیں کا. دوسری بات, کراچی کا جو لڑکا ہے وہ تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہے, گھر اچھے ہوتے ہیں تو ان کے بچے اچھے پڑھ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, امریکہ کا ڈیٹا لے
رہے ہیں, بالکل
ڈاکٹر انجینئر سارے باہر چلے گئے, وہ سرکاری نوکری میں بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ ہر کسی کو حرام نہیں کھانا ہوتا کہ وہ جائے وہاں پہ نا. تو میجورٹی آف جو چنک تھا وہ باہر چلا گیا, آج ان کے بچے وہاں خوشحال ہیں, امریکہ میں خوشحال ہیں, یورپ میں خوشحال ہیں, کینیڈا میں خوشحال ہیں. تو وجوہات بہت ساری ہیں, صرف ایک کوٹا سسٹم نہیں, تعلیم کا بیڑا غرق کس نے کیا, اس پہ انکوائری کی, اس پہ ایک پروگرام کر لیا. یہ 5,000, 10,000, 15,000 روپے میں کس نے گریجویٹ بنایا, کس نے لاکھ روپے میں ڈگری بنا کے دی, تو وہ سارے عناصر مل کے کراچی کی صورتحال خراب ہوئی. کراچی کا لڑکا اس پوزیشن نہیں پہنچا. بالکل میں میرٹ سسٹم کا حامی ہوں, کوٹا سسٹم کے خلاف ہوں, لیکن پاکستان میں کوٹا سسٹم کے علاوہ بھی اگر کراچی کا بچہ اس وقت کمپٹیشن میں بیٹھ جائے جو سرکاری اسکول سے پڑھا ہوا ہو, تو آپ فیل ہو جائے گا, اس پاکستان بھر میں لڑکوں کے ساتھ فیل ہو جائے. کیوں کہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے.
بالکل بالکل رشید گوڈیل صاحب, اور جیسے کہ آپ نے کہا اس پر ایک باقاعدہ ایک اور راؤنڈ ٹیبل کی ضرورت ہے, میں جلدی کروں گی اور اس میں آپ کو
پروگرام کریں کراچی کے مسئلے پہ,
آپ کو بلاؤں گی. میں بہت شکریہ,
ٹھیک ہو, پازیٹو بات ہو.
جی بالکل, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنے باقی تمام مہمانوں کا بھی, ڈاکٹر سلمان شاہ, وسیم اختر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, رشید گوڈیل صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے, اور حارث ضمیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارا آج کا موضوع تھا پاکستان سندھ کا بجٹ اور کراچی اور دیگر شہروں کے مسائل, کیا وہ اس بجٹ سے حل ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو اس پروگرام کی پروڈیوسر فائزہ بخاری تھیں, شہناز عزیز صاحب سے اجازت چاہے گی, آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ صدر نے اپنی انتخابی مہم ریاست فلوریڈا سے شروع کی ہے جسے سوئنگ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، اور جس نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ویتساکوارا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ آج رات میں آپ کے سامنے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے دوسری مدت کی انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ، کیپ امریکہ گریٹ، یعنی امریکہ کو عظیم تر بنائے رکھیں کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 2020 کا انتخاب 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق مولر رپورٹ پر بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، یہ انتخاب صرف اس شاندار ترقی پر فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم نے اب تک کی ہے، یہ ان لوگوں کے غیر امریکی رویے پر بھی فیصلہ ہوگا جنہوں نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ لوگوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ ان کا خطاب سننے کے لیے اسٹیڈیم میں 20,000 افراد موجود تھے، ان میں سے بیشتر صدر ٹرمپ کے شدت سے حامی تھے۔ ان میں سے ایک جولی ایڈمسن نے کہا، بہت اچھا لگا، مجھے صدر ٹرمپ کو دیکھنا پسند ہے، میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں اور انہیں ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ انہیں قریب سے دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ یہاں لوگ اور ہر شخص کتنا مسرور اور جذباتی تھا بہت اچھا لگا۔ ایک اور نوجوان فل نے کہا، ہمیں دیوار بنانا ہوگی، ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہوگا، سب سے پہلے امریکہ، سب سے پہلے امریکہ، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی۔ یہ تھی صدر ٹرمپ کے حامیوں کی گفتگو۔ صدر ٹرمپ کا ریزورٹ مارا لاگو فلوریڈا میں ہے، لیکن یہ ریاست انتخابات میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے جلسے کے لیے اورلینڈو کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ریاست کے مرکز میں ہے جہاں تقریباً آدھے ووٹرز رہتے ہیں، یہ بڑی حد تک آزاد شہر ہے۔ فلوریڈا ماضی کے صدارتی انتخابات میں کبھی ریپبلکنز اور کبھی ڈیموکریٹس کے حق میں فیصلہ کرتی رہی ہے۔ نارتھ اسٹار اوپینین ریسرچ میں ریپبلکن حکمت عملی پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ویٹ آئرز کہتے ہیں،
فلوریڈا از این ایبسولوٹلی کریٹیکل سٹیٹ،
یہ صدر کے دوبارہ انتخاب کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے۔ وہ 2016 میں یہاں 1% پوائنٹ سے جیتے تھے۔ فلوریڈا کے بغیر 270 الیکٹورل ووٹ مکمل کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ یہ تھے ویٹ آئرز کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کی 2020 کی انتخابی مہم زیادہ منظم ہے اور اسے بہتر رقم میسر ہیں۔ یہ 2016 کی انتخابی مہم سے بہتر ہے جسے مبصرین نے ابتدائی طور پر ناتجربہ کار قرار دے کر مسترد کیا تھا۔ اس بار ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم مضبوط معیشت اور ان کی انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق کریک ڈاؤن پر توجہ رکھے گی، اور یہ ان کے ووٹرز کے لیے وعدے پورے کرنے کا پیغام ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ٹیم اورٹوف نے کہا، ہر شخص عالمی سطح پر مضبوط امریکہ کی حمایت کرتا ہے، ہر شخص اس طرح کے امریکہ کی حمایت کرتا ہے جس پر ہم سب فخر کر سکتے ہوں۔ یہ تھے ٹیم مورٹوف کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کو اپنی مقبولیت کی شرح بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے جو اس وقت 40% کے آس پاس ہے۔ ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم کامیاب ہوگی یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا حزب اختلاف ڈیموکریٹس کسی ایسے امیدوار کو نامزد کریں گے جو تمام ٹرمپ مخالفین ووٹرز کو متحد کر سکتا ہے۔ پیٹ آئرز نے اس بارے میں کہا، اگر انہوں نے کسی ایسے امیدوار کو نامزد کیا جس کی وجہ سے ٹرمپ مخالفین کی اکثریت تقسیم ہوئی، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہو جائیں، جیسا کہ ہم نے امریکی تاریخ میں دو صدور کو دیکھا ہے جو گزشتہ نصف صدی میں صرف 43% پاپولر ووٹ لے کر بھی منتخب ہو گئے۔ یہ تھے ویٹ آئرز کے الفاظ۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کانگریس کے ڈیموکریٹ رہنماؤں کی جانب سے مواخذے کی دھمکی سے بھی صدر کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے دوبارہ انتخاب کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر مہم کا آغاز اب کیا ہے، لیکن وہ 2017 سے اب تک 60 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی حلف برداری کے دن ہی دوبارہ انتخاب کی درخواست دے دی تھی۔ ان کی مہم شروع ہونے کے بعد امریکی انتخابات کی روایت میں دوسرا قدم ڈیموکریٹ امیدواروں کا مباحثہ ہے جو 26 جون کو شروع ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔